وحاجہ قوم ہو، اور جھگڑا کیا اس سے، اس کی قوم نے اس کے ساتھ ڈیبیٹ شروع کر دی، یہ کیا تم کہہ رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی، یہ ہے تم ہمارے دیویوں دیوتاؤں کی نفی کرتے ہو، کیونکہ وہ تو توحید کا یہ بات سننے کو تیار نہیں تھے نا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، وقد ہدانی، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی، تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، میں اس کو کیسے چھوڑ دوں، وہی تو ہے جس نے میری رہنمائی کی، مجھے ہدایت دی، مجھے یہ راستہ دکھایا. ولا اخاف ما تشركون به، اور کتنی سبحان اللہ زبردست بات ہے، جب وہ اس طرح سے کہنے لگے نا تو آگے سے ان کی قوم نے کہا ابراہیم دیکھ لو پھر ہمارے بتوں کی ایسی مار تم پہ پڑے گی نا، ایسی نحوست آئے گی، دیکھنا ایسا تمہارے پر کوئی مصیبت آئے گی نا پھر پتا چلے گا. ڈرانے لگے نا ان سے. ایک کسی نے مجھے ریئل واقعہ شیئر کیا تھا میرے ساتھ. وہ کہنے لگی کہ میں کہیں گئی، کسی بس میں بیٹھی ہوئی تھی شاید اپنے ملک میں، وہ کہہ رہی ہیں ایک فقیر آئی تو اس نے مجھ سے پیسے مانگے، وہ ساتھی مزار تھا، تو وہ کہنے لگی اس نے پیسے مانگے تو میں نے کہا کہ نہیں معاف کرو، تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھے نہیں دو گی تو یہ مزار والے کی مار تمہارے پر پڑ جائے گی. کہتی میں تو اتنا ڈر گئی میں نے جلدی سے پیسے نکال کے اس کو دے دی. یعنی ہم کتنا ڈرتے ہیں، فوراً اگر کوئی کہہ دے نا کہ بھائی اس کی مار تمہیں پڑے گی، یا یہ اب ہم نے الٹی سیدھی جہالت کے زمانے میں نظریں مانی ہوتی ہیں، میں فلانی جگہ چادر چڑھاؤں گی، میں یہ کروں گی. اب یہ ہوتا ہے کہ اب میرا کام ہو گیا، اب مجھے سمجھ آ گئی بھی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب کیا کروں، اگر میں نے یہ نہ کیا نا، یہ نہ ہو کہ وہ ان بابا صاحب کی جو بھی ہیں ان کا کوئی مصیبت میرے اوپر آ نہ جائے. اتنا ڈرتے ہیں ہم. انہوں نے کہا تھا دیکھا نا، دیکھنا ایسی آفت آئے گی نا تم پہ، ایسی مصیبت میں تم پھنس جاؤ گے نا، کیونکہ یہ ان کے سپرسٹیشن بلیفس تھے نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، لا خوف ما تشركون به، میں نہیں ڈرتا جو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سے، میں نہیں ڈرتا، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر میرا رب بھی اگر کوئی چیز چاہے میرے لیے، وہ میرا کوئی نقصان کرنا چاہے، وہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، تو وہ اس کی مرضی ہے، وہ اس کی چاہت ہے، پھر میں نہیں بچ سکتا، لیکن میں تمہارے دیوی دیوتاؤں سے کوئی نہیں ڈرتا، نہ ان ستاروں سے، نہ ان کی گردش سے، نہ یہ کہ تم بیمار ہو جاؤ گے، تمہارے ساتھ ایسے ہو جائے گا، تمہیں دیکھنا کیا تمہارا حال ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح کی دھمکیاں مشرکین دیتے تھے کہ تم پر ہمارے بتوں کی مار پڑے گی، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. ظاہر ہے جب انسان کسی کو الہ بنا لیتا ہے تو دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس سے اگر یہ ناراض ہو گیا نا تو پھر ہماری تو بدبختی ہو جائے گی. یہ جو ہندو لوگ پوجتے ہیں سانپوں کو، ان کو، یہ بھی کس لیے پوجتے ہیں پتا آپ کو؟ جس چیز سے ڈرتے تھے نا اسی کو پوجنا شروع کر دیتے، کہ میں ہم ان کے آگے جھکتے ہیں تاکہ یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. انسان نقصان ہونے سے بچنا چاہتا ہے نا، اپنا نقصان نہیں چاہتا، تو ان کی پوجا شروع کر دی انہوں نے. اسی طرح انسانوں کے بت ہمارے دلوں میں جب ہوتے ہیں نا، انسانوں کے، تو ہم ان سے بھی اتنا ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں کہ ہائے اگر میں نے ان کو ناراض کر دیا تو کہیں یہ میرا بائیکاٹ نہ کر دے، یہ مجھے باتیں نہ بنائیں. اللہ کی بات پیچھے ہو تو ہو، ان کی بات پیچھے نہیں ہونی چاہیے، وہ خدا تو انہی کو بنا لیا. پھر ابراہیم دیکھیں کسی سے بھی نہیں ڈرتے، یہ ہے ان کا حنیف ہونا. وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میرا رب ہر چیز کے اوپر چھایا ہوا علم کے اعتبار سے. افلا تتذکرون، کیا پہلا تم نصیحت نہیں پکڑتے، تم یہ بات کو نہیں سمجھتے، تمہیں اتنی سی بات نہیں ذہن میں آتی. اب دیکھیں میرے اور آپ کے لیے یہ بیٹھ کے نا اپنی کلاس میں، اپنے روم میں بڑے مزے کے ساتھ یہ باتیں پڑھنا نا بہت آسان ہے، لیکن کبھی اس کو امیجن کر کے دیکھیں، آپ اپنے دو چار دوستوں کے سامنے بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے، ایک مجلس میں بیٹھ کے جہاں پہ سب آپ کے اگینسٹ ہوں اور آپ اکیلی ہیں، وہاں پہ بھی ہماری زبانیں نہیں کھلتی، ہم ڈر جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کس کے اگینسٹ کھڑے ہیں؟ پوری قوم ایک طرف ہے، پوری قوم، اور یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا دین مذہب ہے، اس کو غلط کرے ہم تو اپنے مسلمانوں میں بھی نہیں نا بیٹھ کے کر سکتے. اپنے ہم مذہب لوگوں میں بھی نہیں بیٹھ کے بتا سکتے کہ نہیں بھائی یہ بات بدعت ہے یا یہ بات صحیح نہیں ہے ایسے نہیں ہے، یا کوئی اللہ کی طرف بلانے کی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اللہ کو ہی مانتے ہیں، لیکن قرآن کی طرف بلانا، ان سے کیسے کہوں، ہائے کس طرح کہوں، پتہ نہیں کیا نہ کہہ دے. اور ابراہیم علیہ السلام ان کے پورے عقیدے کی نفی کر رہے ہیں اور صاف طور پہ فرما رہے ہیں وما انا من المشرکین، میں تو اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیا، ایک اللہ کی طرف. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایسے ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے درجات اتنے بلند ہوئے اور خلیل اللہ بنے. وہ دیکھیں کیسے ان کا سٹینڈ ہے لوگوں کے سامنے. اور فرماتے ہیں دیکھیں کتنی لاجیکل بات ہے، وہ کیفا خاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، کس طرح میں ڈروں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، تم تو ڈرتے نہیں ہو، تم تو ڈرتے نہیں ہو اللہ سے کہ تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. جائی بات، مجھے تم کہہ رہے ہو کہ ان سے ڈرو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا، کہ ان بتوں سے ڈرو. تم اللہ سے نہیں ڈرتے جس کے قبضے میں پوری کائنات، کہ تم اس کے ساتھ شرک کر رہے ہو. یعنی کتنی ایک بات ایسی لاجیکل بات ہے نا. آپ کو بھی جب لوگوں سے ڈرائیں نا، اس سے ڈر جاؤں، ہائے کوئی کیا پتا آپ کو نوکری سے وہ نکال دیں، کیا پتا وہ آپ کو مار ڈالیں، اگر آپ اس حال حلیے میں باہر گئے تو ہو سکتا ہے آپ کو وہ نقصان دے دیں، آپ کو ایسے کر دیں. بھائی تم اللہ سے نہیں ڈرتے اور مجھے انسانوں سے ڈراتے ہو. تمہیں ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ میں ہائے اللہ کی نافرمانی کروں گی تو اللہ تعالیٰ کہ مجھے زمین میں دھسا نہ دے، اللہ میرے اوپر کوئی عذاب نازل نہ کر دے، اللہ میرا کوئی نقصان نہ کر دے. اللہ سے نہیں ڈر لگ رہا، تمہیں اللہ سے نہیں ڈر لگتا، مجھے لوگوں سے ڈراتے ہو، یہ تو کمزور میرے جیسے. تو حالانکہ تم ڈرتے نہیں ہو، شرک کرتے ہوئے تو تمہیں ڈرنا چاہیے اور ڈرنے کا مجھے کہہ رہے ہو. تو ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، تم نہیں ڈرتے جبکہ تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی سند نہیں اتاری، کوئی دنیا کی کتاب میں اللہ کی طرف سے جو کوئی کتاب آئی ہو اس میں کوئی پروف ہو، کہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کہ مجھے خدا بناؤ، میں تمہارا خدا ہوں، میری پوجا کرو، میری عبادت کرو، کہیں یہ لکھا ہے؟ کہیں کوئی اور کسی کے پاس کسی الہامی کتاب میں جو آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے اس کے اندر کہیں یہ کوئی ہے شرک کے بارے میں کوئی بات؟ اللہ اکبر، پھر بھی تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ کے ساتھ شرک کرتے اور مجھے تم ڈراتے ہو. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، یہ بتاؤ ان دونوں فریقوں میں سے امن کا مستحق کون ہے؟ ایک وہ جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور وہ دوسرا وہ ہے جو ہر طرف ایک کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ. کیا وہ امن، اس کو امن ملے گا؟ ان دونوں میں سے کس کو امن ملے گا؟ ایک جو توحید والا ہے اور دوسرا جو مشرک ہے، امن کا حقدار کون ہے؟ اگر تم علم رکھتے تو بتاؤ، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، اب یہاں پہ اسی کا جواب اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں، ان سے پوچھ کے اور خود جواب اب دیا جا رہا ہے، کس کو امن ملے گا قیامت کے دن ہر عذاب سے، ہر سزا سے، کس کو امن ملے گا؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو گڈمڈ نہیں کیا ظلم کے ساتھ. ظلم سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ شرک. کیا مطلب ہے شرک؟ اس لیے کہ ویسے تو ظلم، دیکھیں ربنا ظلمنا انفسنا، وہ دعا ہے نا کہ اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، تو ویسے تو ظلم یعنی ہر گناہ کو آپ ظلم کہیں گے کہ ہر گناہ ظلم ہے، ہر زیادتی کا کام ظلم ہے، مگر سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ ظلم عظیم جسے کہا گیا، وہ ہے شرک. تو یہاں پہ شرک مراد ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام تو یہ بات پڑھ کے، یہ بات سن کے جب آیت اتری تھی تو بہت پریشان ہوئے، اس لیے کہ اس آیت میں کیا ہے، جو ایمان لائے اور ظلم کے ساتھ اس نے ملایا نہیں ہے اپنے ایمان کو، اولائک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، قیامت کے دن امن ان کو ملے گا، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. تو وہ تو بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کس سے گناہ نہیں ہوتا، کس سے کوئی ذاتی نہیں ہوتی، ہم تو اس سے تھوڑے، کوئی بھی اس سے پاک تھوڑی ہے. تو پھر ہمارے لیے کا کوئی امن نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اس ظلم سے مراد یہ نہیں ہے, اس ظلم سے مراد ہے شرک. یعنی جو ایمان لائے اور اس کا ایمان پیور ہو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایمان کو پیور نہیں رہنے دیتے, سمجھ آئی بات؟ یعنی اتنے آپ کانشیس رہیں اپنے ایمان کے بارے میں کہ ایمان کے اندر مکس اپ نہیں کریں. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ جو کوئی کفر کرے گا بس وہ تو اس کے لیے ہلاکت ہے اور دوسرے سب کے لیے امن ہے. ایمان کوئی لے آئے یہاں تک تو ٹھیک ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو آپ ہائی لائٹ کریں کہ وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, اس کا مطلب ہے کہ بعض لوگ اپنے ایمان کے ساتھ مکس اپ کر لیتے ہیں شرک کو. شرک مکس ہوا ہوتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے شرک کو مکس کیا ہوا ہے. ایسے لوگوں کے لیے پھر امن نہیں ہوگا. آپ کو شرک سے اپنے ایمان کو پاک رکھنا ہے. اور شرک جو ہم نے, میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی, ہم نے بہت لمیٹڈ ڈیفینیشن شرک کی بھی ہے, اور توحید کو بھی ہم بس اسی کے اپوزٹ سمجھ کے سوچتے ہیں کہ بس جو انسان کلمہ پڑھ لے گا نا وہ ہے یعنی توحید والا. ایسی بات نہیں ہے, شرک کی بھی بہت ساری اقسام ہیں. ان ہر قسم کے شرک سے ہمیں بچنا ہے. جو شرک اللہ تعالیٰ کی صفات میں کس کوئی کرتا ہے, اللہ کی صفات میں کسی اور کو بھی شریک سمجھے, وہ بھی اس امن سے خارج ہے, وہ اس کو یہ امن نہیں ملے گا. یعنی کھلے طور پہ اگر کوئی یہ نہیں بت پرستی نہیں کرتا, ٹھیک ہے بھائی کلمہ بھی اس نے پڑھ دیا بھائی, یہ ادھر ادھر کی پوجا پاٹھ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی اس طرح سمجھتا ہے بہت اچھا کلمہ پڑھنے والا بڑا اچھا وہ ہے, لیکن کسی اولیاء اللہ کو اللہ کی بعض صفات میں شریک ٹھہراتا ہے, ٹھیک ہے, ان کی مزاروں کو حاجت روا سمجھتا ہے کہ یہاں سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں لوگوں کی, یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. جب بھی یہ عرس وغیرہ ہوتے ہیں تو خبروں میں ضرور دکھاتے ہیں فلانی جگہ یہ عرس ہے, وہاں پہ کسی کا انٹرویو بھی لیتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وزٹ کرنے, تو وہ پھر آگے سے یہ کہتے ہیں اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا, اس در سے کوئی ایسے یہاں پہ سب کی مرادیں پوری ہوتی. تو آپ نے کیا بنایا, حاجت روا تو ان کو ہی بنا لیا, ان کو اللہ کے اختیارات میں شامل کر دیا. بعض تو اللہ کے اختیار بالکل ہی ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جیسے بس انہی کے کہنے سے سب کچھ ہوتا. آج انشاءاللہ میں آخر کی آیت میں میں آپ کو اور بھی زیادہ اس کی بتاؤں گی کہ کس کس طرح شرک انسانوں کے عقیدوں میں آتا ہے, کیسے شرک کو یہ چلے اس کی بات اب شروع ہوئی یا تو کر ہی لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ بعض دفعہ ہم اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر غلوف کرتے ہیں نا کہ ان کی ذات کو یا ان کی صفات میں, ذات میں تو نہیں اتنا کرتے مگر صفاتی طور پہ جو صفات اللہ کی ہیں صرف وہ ان کو بھی دے دیتے ہیں, جو اختیار اللہ کے ہیں صرف وہ ان کو بھی دے دیتے ہیں ہم خود ہی سے. مثلاً مثال کے طور پہ ایک شعر ہے, خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اب لوگ سن کے واہ 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 بھائی کیا بات ہے, حالانکہ آپ سوچیں یہ کتنی غلط بات, کتنی باطل بات کہنا ہے کہ رسول کی طاقت اور ان کا اقتدار اور ان کا اختیار اللہ کے اختیار سے بھی آگے ہو گیا, کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اور کہنے کو ہم مسلمان ہیں. پھر دیکھیں اب آپ یہ ایک, میں آپ کو چھوٹی چھوٹی اگزامپلز اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جب یہ باتیں سنیں تو خدا کے لیے اپنے کان آنکھیں کھلے رکھیں, کہیں شرک میں نہ پڑ جانا. اللہ نے شرک نہیں معاف کرنا, صرف اس کو امن ملے گا. یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے, امن کس کو ملے گا, ہدایت یافتہ کون ہے, جس کے ایمان کے اندر شرک کی ایک ڈراپ بھی نہیں ہے. اگر دودھ کی دیگ ہے اس کو ایمان سمجھ لے, اس کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ بھی ڈال دینا وہ سب خراب ہے, اسی طرح شرک کا ایک قطرہ بھی اندر شامل ہو گیا تو سب ختم ہے. انہوں نے کہا, ایک روایت آتی ہے جنگ احد کے بارے میں کہ حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ جو تھی نا وہ نکل کے نا یہ ان کے چیک پہ گر گئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ کو اٹھایا تھا اور واپس رکھ دیا تھا, تو وہ آنکھ پہلی آنکھ سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, یہ ایک حدیث ہے. اب یہ آج کہتے ہیں واز کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ خدا کی دیوی آنکھ میں تو وہ روشنی نہیں تھی جو مصطفیٰ کی دیوی آنکھ میں تھی، معاذ اللہ. اور لوگ اتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات کر دی، کیا بہت اچھی بات ہے یہ تو، انہوں نے واہ 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 واہ. اسی طرح بعض لوگ کلمہ طیبہ میں کہتے ہیں کہ اللہ کا نام پتہ ہے پہلے کیوں ہے، رسول کا نام بعد میں، پتہ ہے آپ کو کیا وجہ ہے؟ پہلے اللہ کا نام لینے سے زبان پاک ہو جائے گی، پھر اس پاک زبان سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے. یعنی حد سے زیادہ انتہا سے زیادہ انتہا ہو گئی. یہ شرک کی دیکھو کیسی کیسی فارمز ہیں. پھر بعض کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ ان کا مقام اتنا بڑا ہے، حضرت خضر کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پانیوں کے اوپر ان کی حکومت ہے اور فلاں جگہ پہ ان کی وہ ہے، اس لیے انہی کے پاس جانا چاہیے، کوئی بات کوئی آندھی طوفان کوئی اس طرح تو خضر کو پکارنا چاہیے. عباس کہتے ہیں، جیسے مثالیں آپ کو دے رہی ہیں، یہ تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں یہ مثالیں، کہتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام کو جب بیٹا چاہیے تھا تو حضرت مریم کے پاس گئے تھے، وہ ولی ہے نا، ولیہ ہیں، تو وہاں دعا کی تھی تو ان کی دعا قبول ہوئی. تو اس لیے آپ سب کو بھی جب کوئی چیز چاہیے ہو تو کسی اولیاء اللہ کے پاس جاؤ، پھر وہاں دعا کرو تو پھر آپ کی دعا قبول ہوگی. یعنی کہاں سے دیکھیں کہاں چیزیں نکالی اور ان کو کدھر سے کدھر جا کے جوڑ دیا، حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا تھا. ایک دفعہ جبیر بن محمد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ لوگ بڑی مشقت میں پڑ گئے ہیں، بچے ضائع ہو گئے ہیں، مال لوٹ لیے گئے ہیں، مویشی ہلاک ہو گئے ہیں، آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کریں، ہم آپ کو اللہ کی بارگاہ میں شفیع بناتے ہیں اور اللہ کو آپ کے حضور سفارش کرنے والا لاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس ہے تم کو پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جا رہے تھے تاکہ آپ کے صحابہ کے چہرے پہ خوف کے آثار ظاہر ہو گئے. آپ نے پھر فرمایا، تم پر افسوس ہے، اللہ کو اس کی مخلوق میں سے کسی کے پاس سفارشی بناتے ہو. کیسے سفارشی بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے سامنے، اس کی تو شان بہت بلند ہے، تم پر افسوس ہے، کیا تم پتہ بھی ہے اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اتنی سی بھی بات کو سن کے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہو گئی. اور ہم تو نعتوں اور اس کے اندر تو ایسے سمجھتے ہیں کہ اس دن یعنی پورا کا پورا اختیار ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا، اور دنیا میں بھی ہے. کہیں کئی جگہ پہ رسول کے مقام کو ہم اتنا بڑھا دیتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اللہ کے مقام کے برابر یا اسے بھی آگے کر دیتے ہیں. اور ظلم سنیں، ظلم کی ایک اور انتہا حکایت ایک بیان کی جاتی ہے، شاید آپ نے بھی کبھی سنی ہوگی، کہ ایک دفعہ جنید بغدادی جو تھے وہ دجلہ آئے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی طرح چلنے لگے، یعنی ریور تھا اس کے اندر سے ایسے پار ہو گئی اللہ اللہ کہتے ہوئے. بعد میں ایک شخص آیا، اس کو بھی دریا کے پار جانا تھا اور کشتی کوئی نہیں تھی، اس نے جنید بغدادی کو جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا میں کس طرح ہوں، تو آپ نے فرمایا یا جنید کہتا ہوا چلا. اس نے یہی کیا، دریا پہ زمین کی طرح چلنے لگا، جیسے زمین پہ چلتے نا اسی طرح پانی میں چلنے لگا. جب درمیان میں پہنچا تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ خود تو یہ یا اللہ کہتے جا رہے ہیں، تمہیں یا جنید کہلواتے تو تم بھی یا اللہ کیوں نہیں کہو. تو اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی وہ پانی میں غوطے کھانے لگا، ڈوبنے لگا. اس نے چلا کے کہا، فریاد کی کہ جو ہے نا مجھے بچائیں، تو حضرت جنید نے کہا کہ یا جنید کا ہے، وہی کہہ جو پہلے کہہ رہا تھا. جب کہا تو دریا سے پار ہو گیا. بعد میں کسی نے وجہ پوچھی تو حضرت جنید نے فرمایا، ارے نادان، ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا تھا، اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے تو. اللہ اکبر. یہ باقاعدہ حکایت کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے باتیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کس کس طرح ہم شرک کرتے ہیں. اور ظاہر ہے حضرت جنید بغدادی نے تو کبھی نہیں یہ کہا ہوگا، مگر یہ حکایات بنا کے لوگوں میں مشہور کی ہوئی ہیں اور لوگوں میں زبان زدے عام ہیں، کتنی دفعہ یہ باتیں سنی ہوئی ہیں. یہ ہے وہ شرک جو ہم نے اپنے ایمانوں میں داخل کر لیا، آج ایمان پیور نہیں رہ گئے، اور ہم بہت خوش ہو کے سنتے ہیں جب ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے یہ سب کچھ ہے، تو ہم سوچتے ہیں یہ ہم ہی ہیں، جبکہ ہمارے ایمان ہی خالص نہیں ہے اور ان میں ہم نے گڈمٹ کیا ہوا ہے، ایسے گڈمٹ ایسے کر لینا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کون سی چیز، مثلا بلیک اور وائٹ کو ایسے گڈمٹ کر دے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کون سا وہ ہے اور کون سا وہ ہے. اس طرح ایمان کے ساتھ شرک کو گڈمٹ کرتی ہے کہ آج پتہ ہی نہیں چلتا کہ شرک اندر شامل کیا ہوا ہے. پھر بتائیں کہ کیا امن مل سکے گا، کیا ہدایت یافتہ پھر بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ایون یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اصغر سے بچو، لوگوں نے پوچھا وہ کیا، فرمایا ریاکاری، دکھاوا، یہ جو ہے نا ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے کتنا، میں کتنی لائق ہوں، میرے کتنے نمبر ہیں، میں کتنا اچھا کرتی ہوں، میری اٹینڈنس سب سے زیادہ ہے، میرا حفظ سب سے زیادہ ہے، میں کتنی لائق ہوں، یہ سب ریاکاری کے کام ہیں. فرمایا اللہ جس روز بندوں کو ان کے عمل کی جزا دے گا تو فرمائے گا ان کے پاس جاؤ جن کو تم دنیا میں اپنے اعمال دکھایا کرتے تھے، پھر دیکھو تو ان کے تم ان کے پاس کیا جزا پاتے ہو. یہ مسند احمد کی روایت ہے، جاؤ انہیں سے جا کے لو نا، تم ان کے لیے کرتے تھے نا کہ وہ دیکھیں. ہاں ہم اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی کرتے ہیں، تو یہ تو پھر وہی ہو گیا نا کہ گڈمڈ کر دی اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ. ہم کہتے ہیں ہاں نہیں نہیں اللہ کے لیے اللہ کے لیے، مگر اندر ہماری نیت میں کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے لیے بھی، یہ بھی تو دیکھیں. اور جو پیور ایمان ہوگا اس کی اللہ تعالیٰ کیسی قدردانی فرماتے ہیں. سبحان اللہ، کہ ایک روایت ہے ابن کثیر میں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، جب ہم مدینہ سے باہر نکل گئے تو ہم نے دیکھا ایک اونٹ سوار بہت تیزی سے اپنے اونٹ کو دوڑاتا ہوا آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری طرف ہی آ رہا ہے. اس نے پہنچ کے سلام کیا، ہم نے جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، اس نے کہا اپنے گھر سے، اپنے بال بچوں میں سے، اپنے کنبے قبیلے میں سے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں اپنے سارے کنبے قبیلے کو، اپنے مال کو، اپنے سب چیزوں کو چھوڑ کے صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی ہدایت کو قبول کروں، آپ کی سنتوں پر عمل کروں، آپ کی حدیثیں لوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھاس پھوس کھاتا ہوا آیا ہوں، کھاتا ہوا آپ تک پہنچا ہوں، آپ مجھے اسلام سکھا دیں، آپ مجھے اسلام سکھا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور اس نے قبول کیا. اچھا، اب اس نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو، کیونکہ جب اگر تم اس کام کے لیے نکلے ہو کہ اسلام سیکھو، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے آئے ہو، اور اسے تو تم کامیاب ہو گئے، میں ہی اللہ کا رسول ہوں. اس نے خوش ہو کے کہا یہ اگلی روایت میں، یا رسول اللہ مجھے سمجھائیے کہ ایمان کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو. اس نے کہا مجھے سے ساری باتیں منظور ہیں، میں سب اقرار کرتا ہوں. اتنے میں کیا ہوا، اس جو جس اونٹ پہ وہ بیٹھا تھا نا، اس اونٹ کا پاؤں ایک سوراخ میں چلا گیا، وہ جو چوہے کا ہوتا نا بل، اس میں اونٹ کا پاؤں پڑ گیا، اور وہ اونٹ جو ہے نا ایک دم اس کو جھٹکا لگا اور یہ اوپر سے گر گئے، اور سر کے بل ایسے گرے کہ گردن ٹوٹ گئی اور اسی وقت روح پرواز کر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گرتے ہی فرمایا دیکھو دیکھو ان کو سنبھالو. اسی وقت عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ اپنے اونٹوں سے کوٹ پڑے، انہوں نے جلدی سے جا کے اٹھایا تو دیکھا کہ روح جسم سے پرواز کر چکی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو فوت ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، پھر ذرا سی دیر میں فرمانے لگے تم نے مجھے منہ موڑتے ہوئے دیکھا ہوگا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے دیکھا دو فرشتے آئے ہیں اور اس کے منہ میں جنت کے پھول دے رہے ہیں، اس سے مجھے پتا چل گیا کہ یہ بھوکے ہی فوت ہوا ہے. سبحان اللہ، انہوں نے کہا تھا نا کہ میں آیا ہوں تو میں تو گھاس پھوس کھاتے ہوئے راستے میں سارا وقت تو آپ تک پہنچا ہوں، میں اپنی ساری چیزوں سے الگ ہو کے آپ کی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ سے ایمان سیکھنے کے لیے آیا ہوں، تو اس کا مطلب بھوک لگی ہوئی تھی، بھوکے تھے، بھوک میں شہادت، تو اسی وقت جو ہی جان نکلی تو سبحان اللہ فرشتے جنت کے پھول منہ میں دے رہے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا سنو یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا ان کے لیے امن و امان ہے اور وہ راہ یافتہ ہیں. اب اپنے بھائی کا کفن دفن تیار کرو. تو کہتے ہیں صحابہ کہ پھر ہم ان کو پانی کے پاس اٹھا کے لے کے گئے, غسل دیا, خوشبو لگائی, قبر کی طرف جنازہ لے کے چلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پہ بیٹھ کے فرمایا بغلی قبر بناؤ, بغلی قبر ہمارے لیے اور سیدھی ہمارے اوروں کے لیے, یعنی اس کا مطلب یہ مسلمان ہو گئے ایمان والے. اور فرمایا لوگوں یہ وہ آدمی ہے جس نے عمل تو بہت کم کیا اور ثواب بہت زیادہ پایا. دیکھیں نا, ابھی تو آئے ہیں ایمان لے کر آئے ہیں اور ابھی فوت بھی ہو گئے. اللہ, اور ان کی بات بالکل دیکھیں سچی تھی, کیونکہ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتے ان کو وہ پھول دے رہے ہیں نا, تو واقعی ان کا کھانا پتے اور گھاس تھی. اللہ اکبر, اللہ ان سے راضی ہو جائے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ, اور یہ ہے حجت, یہ ہے دلیل, یہ باتیں جو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب دیے یا کس طرح ان کو ایجوکیٹ کیا نا, یہ جو ساری چاند ستاروں اور اس کی والی بات ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتینا, ہم نے ان کو عطا کی تھی. اب ان کی قوم کے خلاف کہ ان کو یہ باتیں کہو اور ان کو یہ کہو اور یہ کہو, یہ ہم نے سکھائی تھی ابراہیم علیہ السلام کو. نرفع درجات من نشاء, ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے ہم چاہتے ہیں. اور یہ درجے کس چیز میں ابراہیم علیہ السلام کے بلند ہوئے تھے؟ کیا ان کو کوئی بادشاہت مل گئی تھی؟ کیا ان کو کوئی مال اور دولت مل گئی تھی؟ تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا, درجے بلند ہونے کا یہی مطلب ہے کہ پتہ نہیں بہت سارا کچھ مل جائے. نہیں, درجے بلند ہونے کا مطلب یہ ہے ایمان مل جانا, علم مل جانا, حکمت مل جانا. نبوت کے درجات ہوتے ہیں وہ بلند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ بقرہ میں, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم, یہ رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی. تو یہ درجے بلند ہونا کیا ہے, نبوت میں بھی درجات ہیں اور علم اور حکمت میں بھی, ایمان میں بھی. اللہ کے ہاں ہم نہیں ایک کو دوسرے کے اوپر بڑھائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہی فرمایا کہ ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام کیا, کسی کو درجات کی بلندی عطا فرمائی. ورفع بعضهم درجات, ہم نے بعض کو درجوں میں بلند کیا. اور رسولوں کے علاوہ بھی, رسولوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور علم والوں کے درجات کی بلندی کا بھی ذکر فرمایا قرآن پاک میں سورۃ المجادلہ میں, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, تم میں سے وہ لوگ جو مکمل علم ایمان والے ہیں نا لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا. دیکھیں اب علم والوں کے بھی اللہ درجے بلند کرتا ہے, سبحان اللہ. تو ان ربک حکیم علیم, اللہ تعالیٰ تمہارا رب جو ہے وہ حکمت والا بھی ہے, علم والا بھی ہے, اسی لیے وہ جانتا ہے کس کے درجے بلند کرنے ہیں, کس کو کون سا درجہ دینا ہے. تو دنیا کے جیسے درجے ہوتے ہیں نا آپ کے, کوئی مڈل کلاس جس کو آپ سمجھتے ہیں, کوئی لوئر مڈل کلاس, کوئی لوئر, کوئی اپر کلاس, فلانا کلاس, اللہ کے ہاں بھی درجے ہیں. اللہ کس کو کس درجے, کون سا درجہ عطا فرمائے, یہ اس کی حکمت اور اس کے علم پہ مبنی ہے. دیکھیں یہ کیا درجہ نہیں ہے کہ کسی کو وہ بات سمجھ نہیں آئی جو ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ آ گئی, یہ بھی تو درجے کی بلندی ہے. تو یہاں پہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے درجات کو بلند کر دیا. اور وَوَحَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے. اب یہ جو ہمیں یہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے نا, یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں ان کا بیان ہے. نمبر ون نعمت کیا ہے, کیا نعمت ہے ان میں؟ نمبر ون, کفار کے مقابلے میں اللہ نے ان کو دلیل دی, غلبہ دیا نا, ان کی بات اوپر ہوئی اور وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دے سکے تھے. نمبر ٹو کیا نعمت دی, درجوں کی بلندی. اور نمبر تھری کیا نعمت دی, ان کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے. تو اس میں کون سی بڑی بات ہے, ہر ایک کو اولاد ملتی. یہاں پہ کیوں کہا گیا, اس لیے کہ ایسی اولاد جس کو مل جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے, صالح اولاد, نیک اولاد. اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک اولاد دی, اور اولاد کی اولاد بھی نبی ہے, وہ بھی نیک ہے. اور پھر کس وقت میں دی, جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ جو تھیں وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے, اس وقت عطا فرمائی اولاد، جب وہ خود بھی حیران تھے کہ اس وقت ہمیں اولاد ملے گی۔ تو صالح اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے اس نعمت کا یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو نعمتیں دی ہیں نا، یہ ساری نعمتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے حالات بھی، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں بھی دی تھیں وہ بھی کوئی کم نہیں تھی، سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کیا کیا نہیں چھوڑا انہوں نے اللہ کی خاطر، اور کیسی ان کی کا ایمان تھا، کیسی ان کی اطاعت تھی، کیسی ان کی اللہ کے ہر حکم کے آگے سر کو جھکا دینا، اطاعت کرنا۔ ان کو جس طرح سے بھی رب نے آزمایا وہ ہر آزمائش میں پورے اترے، حتیٰ کہ رب نے خود فرما دیا کہ یہ آزمائش بہت بڑی تھی، جو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ان کو کہا گیا تھا وہ آزمائش بہت بڑی تھی، رب نے خود فرمایا تھا سورہ صافات میں۔ تو یعنی اب اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے نا، ان میں جب آپ یہ صالح اولاد جیسی نعمت پڑھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ سے یہی مانگنا چاہیے کہ اللہ صالح اولاد دے، ورنہ اولاد تو کئی ایسی بھی ہوتی ہیں کہ انسان اولاد کو پا کے اور پھر بڑھاپے میں خون کے آنسو روتا ہے۔ کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابراہیم نے اللہ کے لیے اگر کچھ چھوڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر کمی نہیں کی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کو ان سے پہلے ہدایت دی، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام آئے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے درمیان بعض ہسٹری کی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 10 centuries کا ڈسٹینس اپارٹ تھے دونوں، ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، اللہ عالم۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد میں سے بھی، کس کی اولاد میں سے، نوح علیہ السلام کی یا ابراہیم علیہ السلام کی؟ اب اس میں بھی ڈفرینس آف اوپینین آپ دیکھتے ہیں تفسیروں میں، بعض کہتے ہیں نوح علیہ السلام، دیکھیں پیچھے بالکل ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے، نوح علیہ السلام کی طرف بھی جا سکتی ہے کیونکہ پیچھے سب سے امیجیٹ بات نوح علیہ السلام کی، اور ابراہیم علیہ السلام کی تو بات چل ہی رہی ہے، ان کی بھی طرف جا سکتی ہے، مگر زیادہ صحیح کیا ہے، نوح علیہ السلام، اس لیے کہ آگے بہت سارے پیغمبروں کا ذکر آ رہا ہے۔ سمجھ لیں کہ ایک بکے ہے جس میں سارے یہ فلاورز لگے ہیں، پھول لگے ہیں، گلدستہ ہے۔ تو جتنے بھی نام ہیں ان میں سے، جیسے لوط علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو وہ تو ان کی اولاد میں سے نہیں تھے، تو یہاں پہ تو کہا من ذریتی، اس کی ذریت میں سے، تو لوط علیہ السلام بھتیجے تھے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، لوط علیہ السلام بھتیجے تھے تو بھتیجا بھی تو بیٹا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بھی اس میں ہی شامل ہوگا، واللہ عالم۔ باہر کیف نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں یا ابراہیم کی، بات تو ایک ہی ہے، نوح علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سبحان اللہ یہ سارے پیغمبر ہیں۔ داؤد علیہ السلام، آپ سب جانتے ہیں داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، دیکھو ہم اس طرح جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہے جو حق سے بڑھ کے دینے والا ہو، حق سے بڑھ کے کرنے والا ہو، اور ہر کام کو خوبصورتی سے کرنے والا، اس کو محسن کہتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا، اور زکریہ علیہ السلام بھی اور یحییٰ علیہ السلام، یعنی یہ بھی ان کی اس میں سے ہیں، اولاد میں سے، ذریت آیا نا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، یہ ساری لسٹ چل رہی ہے، زکریہ وَيَحْيَا وَعِيسَى۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو کوئی باپ ہی نہیں تھے، تو پھر ان کو کیوں آیا کہ یہ بھی ان کی اولاد میں سے ہیں؟ ہم تو سوچتے ہیں نا نسل باپ سے چلتی ہے، اب یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا پھر ذکر کیسے آ گیا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کی اولاد بھی اولاد ہی ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے یہ، کہ حجاج نے یحییٰ بن یعمر کو بلا کے پوچھا تھا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، کیا قرآن میں اس پہ کوئی دلیل ہے؟ تو انہوں نے اول سے آخر تک کہتے کہ حجاج نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، مجھے تو کوئی دلیل نہیں ملی۔ تو یحییٰ بن یعمر نے کہا کہ تم نے سورہ انعام کی یہ آیت نہیں پڑھی، کون سی والی؟ یہ والی، یہی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آیا، اس نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے. انہوں نے کہا کیا عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہے حالانکہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے؟ حجاج نے کہا کہ ہاں آپ نے سچ کہا ہے. یہ واقعی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کی اولاد بھی اولاد ہی میں شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت حسن کو منبر پہ چڑھایا اور پھر آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے سبب سے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, یہ میرا بیٹا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں, جو ساری ان کی اولاد ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذریت کہا, تو اسی لیے فقہا جو ہے نا بیٹی کی اولاد کو بھی اولاد میں ہی داخل کرتے ہیں. اگرچہ ہمارے یہ دقیانوسی ذہن جو ہیں وہ کیونکہ ہندوؤں سے ہم بہت متاثر ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بس بیٹے کی اولاد ہی اولاد ہے, ہماری بیٹی کی تو اولاد جو ہے نا یہ غیروں کی ہے, یہ ہماری اولاد نہیں ہے, وہ اس کو نہیں سمجھتے. حالانکہ یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو چاہے نوح علیہ السلام کی اولاد میں کاؤنٹ کریں چاہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کاؤنٹ کریں, مگر ماں کی طرف سے ہی چل رہا ہے نا یہ. وَإِلْيَاسَ, اور الیاس علیہ السلام کو بھی, کُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ, تمام جو تھے وہ نیک لوگوں میں سے تھے. یعنی یہ فضیلت کسی اس وجہ سے نہیں مل رہی کہ ہاں یہ اس نسل سے ہیں اس لیے یہ جو ہے نا بس ان کو یہ فضیلت دی گئی, نہیں, یہ صالحین تھے, یہ خود نیک تھے, اس وجہ سے ان کے بھی درجے بلند ہوئے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ فلاں کے بیٹے ہیں اس لیے, فلاں کا وہ ہو اس لیے, ہم نسب کو دیکھتے ہیں کسی کے لیے فضیلت کے لیے, حالانکہ یہاں پہ کسی کا بھی نسب نہیں دیکھا گیا بلکہ کیا ہے, یہ سارے صالحین میں سے تھے, یہ سارے محسنین تھے. وہ اسماعیل والیسع, اور اسماعیل علیہ السلام اور یسع, یسع کون ہے؟ ایک کسی نے یہ بھی کسی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یسعی الیاس علیہ السلام ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ الیاس علیہ السلام کا ذکر الگ کیا گیا اور یسع کا الگ کیا گیا. تو یہ وہب بن منبع نے کہا ہے کہ حضرت یسع جو ہیں وہ الیاس علیہ السلام کے شاگرد ہیں اور یہ دونوں جو ہیں زکریہ اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں. ٹھیک ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ یہ الیاس علیہ السلام جن کا ذکر یہ گزرا ہے یہ ادریس ہیں, انہیں ادریس کو ہی ادریس علیہ السلام کو ہی الیاس کہتے ہیں, حالانکہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے دادا ہیں اور یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ان کی ذریت میں سے, یہ بھی یاد رکھیں کہ الیاس علیہ السلام الگ ہیں اور ادریس علیہ السلام تو نوح علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں اس لیے ان کو ذریت میں نہیں ڈالا گیا. اور یونس بھی اور لوط بھی, وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, اور ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی, تمام جہان والوں پر ان کو فضیلت دی, تمام جہان کے لوگوں پر. اب یہ کیا, یہ فضیلت جن جو لسٹ آ رہی ہے آپ نے دیکھا 17 یہ بنتے ہیں انبیاء, تو یہ جو جس ترتیب سے یہ آ رہی ہے, ویسے تو زیادہ تر ہم لکھتے ہیں تو جو پہلے آئے اس کا پہلے ذکر, جو بعد میں زمانے میں بعد میں آئے اس کا بعد میں ذکر, حالانکہ یہاں پہ تو آگے پیچھے دیے گئے, تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو امام راضی نے یہاں پہ ترتیب کی ایک اور وجہ بتائی ہے کہ یہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ کون پہلے آیا کون بعد میں آیا, بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حصول ہے کہ جن کو نعمتیں ملیں, جیسے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا پہلے ذکر آیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت بھی دی, اللہ تعالیٰ نے ملک بھی دیا, ایسی حکمرانی دی, بہت عظیم نعمت عطا فرمائی. پھر ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کیونکہ مصیبتوں میں جو صبر اور آزمائش میں جو ثابت قدمی ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے, وہ ان دونوں نعمتوں کو کے پانے والے تھے, یعنی ان کو سخت مصیبتیں بھی برداشت کرنی پڑی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک اور سلطنت بھی دیا. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام پر نعمتوں کا دوسرا سلسلہ ہے, وہ ہے ان کے معجزات, معجزات کی قوت, ان کے دلائل کی کثرت. اس میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو یہ نعمت پوری طرح حاصل ہوئی تھی, لہٰذا ان کا ذکر ہے. اس کے علاوہ نعمت کی ایک قسم ہے دنیا سے ترک تعلق, ایک بے کو زہد والی زندگی گزارنا، جس میں زکریہ علیہ السلام، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، ان کو یہ نعمت ملی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صالحین کہا۔ اور پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی ایک اور قسم بھی ہے جن کے دنیا میں پیروکار باقی نہیں رہے، کوئی ان کا فالوور نہیں ہے، اور وہ ہیں جیسے اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے اس لسٹ کو بتایا گیا کہ یہ کس طرح سے بتائی گئی ہے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے آبا و اجداد میں سے بھی ہم نے، یعنی ان کو بھی فضیلت دی تمام جہانوں پہ، اور ان کی اولادوں میں سے بھی، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو صالح اولادیں بھی دی، ان کے خاندانوں میں ان کے آبا بھی صالح نکلے، ان کے بھائی بھی، ان کو بھی اللہ نے اپنی دین کی خدمت کے لیے چن لیا، کیونکہ ایک دوسرے کی اولاد، کوئی بھائی، کوئی اس طرح ہے نا آپس میں ان کے ریلیشن شپ۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور چن لیا ہم نے ان کو، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہدایت دی ہم نے ان کو، اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی، ہم نے ان کو یہ سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے۔ یعنی اس کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی خدمت کا کام کرنا، یہ رب کی طرف سے ہی اجازت ملتی ہے تو ہوتا ہے، رب چنتا ہے۔ ان کی دعوت دینے کا کام، یہ کام اللہ ہی کی دیوی توفیق سے ہوتا ہے، اور خود بھی انسان کو جب صراط مستقیم کی ہدایت مل جائے کسی کو، تو وہ اس پہ فخر نہ کرے کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں کہ مجھے یہ ہدایت مل گئی، اللہ ہی ہے جس کو یہ ہدایت عطا فرما دے اور جس کو اس راستے پہ چلا دے۔ ذالک ھدى اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ ہے ہدایت اللہ کی۔ یعنی کیا ہے ہدایت اللہ کی؟ اس کی توحید کا اقرار کرنا، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ ہر قسم کے شرک سے بچنا، یہ اللہ کی ہدایت ہے جو وہ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اب اس کو ہائی لائٹ کر لیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ شرک کرتے، کون؟ اسی لیے میں نے آپ سے نمبر لگوائے ہیں، یہ کتنے پیغمبر بن گئے؟ 17، اور اس سے پہلے کس کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 83 میں؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان کو بھی کاؤنٹ کر لیں تو کتنے بن گئے؟ 18 بن گئے نا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ سارے جتنے بھی 18 پروفٹس کا یہاں پہ ذکر ہے، اگر وہ شرک کرتے تو کیا ہوتا؟ اچھا، اب ان سے تو شرک کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تمام انبیاء جو ہے نا سلیم الفطرت ہوتے ہیں، وہ تو کبھی شرک کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن ایک ہمیں بتایا گیا کہ اتنے اونچے مراتب جن کے ہیں، اتنی بلند شخصیات، اولو العزم پیغمبر جن کے مقام اتنے بلند ہے، اگر وہ شرک کر لیتے تو کیا ہوتا؟ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ ضائع ہو جاتے ان سے جو وہ عمل کرتے، سب نیکیاں ضائع ہو جاتی۔ کتنے بڑے بڑے کام ان پیغمبروں نے کیے، ایک ایک پیغمبر کا سوچے، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داود علیہ، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ کتنے بڑے بگ نیمز ہیں نا، بگ نیمز۔ لیکن اگر یہ شرک کرتے تو ان کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں ہے کہ یہ اتنے بڑے پیغمبر ہیں، چلو ان کو جانے دو۔ نہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے اصل میں بتایا گیا کہ بالفرض، لیٹس ایزیوم، اگر ایزیوم کیا جائے کہ اگر ان سے شرک ہو جاتا تو کیا ہوتا، تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہ کیوں ہمیں بتایا گیا؟ تاکہ آپ اتنی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اگر ہم نے شرک کر بھی لیا، اگر ہمارا کوئی بات نہیں، ذرا سا اگر ہم نے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس میں کیا بات ہے؟ مطلب زیادہ تو یہی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی بھی مسلمان بت کے آگے تو جا کے سجدے نہیں کرتا۔ ہم تو صرف اس چیز کو شرک سمجھتے، بس سجدہ نہیں کرنا ہم نے۔ سجدہ کرنا بھی شرک ہے، لیکن اور چیزوں میں بھی تو شرک ہے۔ بتا دیا گیا کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ شرک یہ کریں گے تو ان کے شرک کو معاف کر کے اور ان کو جانے نہیں دے گا، تو تم کدھر سے اتنے ہو کہ تم شرک بھی کرو اور تمہیں بس ایسے ہی تمہیں جنت میں جانے دیا جائے؟ تم پھر کیسے بچ سکتے ہو شرک کر کے؟ تمہارے اعمال کیسے بچیں گے پھر شرک کر کے، یہ بتاؤ۔ شرک مینز، شرک از اکول ٹو، لکھ لیں، شرک از اکول ٹو نیکیاں ملٹی پلائی ود زیرو۔ آنسر کیا ہے؟ اتنی مشکل کیلکولیشن تو نہیں ہے. نہیں, آنسر کیا ہے؟ زیرو. دیٹس واٹ یو گیٹ. شیئر کیے زیرو ہے, اس کے ساتھ ملٹی پلائی ہو گئی اگر نیکیاں, ختم ہو گیا سب کچھ. اسی لیے شیطان چاہتا ہے کہ کسی طرح انسان سے شرک کرا لے. نہیں جھکتے یہ بتوں کے آگے, نہ جھکیں, کوئی اور دوسری قسم کا شرک کرا لوں. اور سب سے زیادہ شیطان کا حملہ کس وقت ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے. شیطان اب اس کو پتا ہے نا کہ اب یہ اس بارڈر کو کراس کر گیا اگر دنیا کے, تو یہ پھر میری ریچ سے دور ہو جائے گا. رب برزخ میں وہ تو اس کا پھر اعمال نامہ کلوز ہو گیا, جس پہ آپ کی موت آئی وہی آپ کا اینڈ ریزلٹ. تو وہ کہتا ہے کہ اب یہ جانے لگا, میرے ہاتھ سے نکلنے لگا, اب اس وقت پورا زور لگاؤ کہ کسی طرح اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں. پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں, پتہ نہیں آج تک میں اسلام پہ رہی, پتہ نہیں وہ صحیح تھا کہ نہیں, پتہ نہیں یہ جو باتیں میں نے پڑھی تھی کیا وہ صحیح بھی تھیں کہ پتہ نہیں ایسے ہی ہمیں پڑھاتے رہے. ایسے شکوک و شبہ وسواس ایسے ڈالتا ہے. اس لیے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ اس وقت موت کے وقت ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھنا. شیطان جانے نہیں دیتا, وہ کہتا ہے یہاں پہ اس کو پکڑ لوں. وہ بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے, اور اگر اس وقت کوئی شکوک و شبہات آ گئے, کوئی ایسی بات دل میں آ گئی اور اسی کے اوپر موت آ گئی, ساری زندگی ایمان پہ رہے بھی تو جاتے جاتے ایمان چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا یا اللہ مرتے دم کلمہ نصیب کرنا, یعنی ہم کلمے پہ ہماری موت آئے, توحید پہ ہماری موت آئے, کہیں ہم اس وقت پھسل نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ایک یعنی جو جلیل القدر ہستیاں ہیں, جو اتنی بلند ہستیاں, ان کے ایک ایک کا نام لے کر ہمیں بتا دیا کہ شرک کے ساتھ اگر وہ نہیں بچے تو تم کیسے بچ سکتے ہو. اس لیے پھر شرک سے دور رہو. کیوں نہیں یہ بات ہمیں سمجھ آتی کہ جس میں شرک کا شبہ بھی ہونا اس چیز سے بھی دور رہیں. مجھے یہ بھی نہیں کرنی, اور کیا کم چیزیں ہیں جن کے اندر آپ جو آپ کر سکتے ہیں, بجائے کہ آپ ان چیزوں میں جس میں ڈاؤٹ ہے, جس میں ذرا سا, اب آپ کو ایک گلاس دیا جائے اس میں کہیں اب پتہ نہیں اس کے اندر شاید کہیں پیشاب گر نہ گیا ہو, شور نہیں ہوں میں, ہو سکتا ہے گر گیا ہو, لیکن اگر گرا ہوگا بس قطرہ ہی گرا ہوگا, آپ پی لیں. پیئیں گے آپ کبھی؟ کبھی پیئیں گے؟ شک ہے نا صرف, شور تو نہیں ہے, ہو سکتا بھی اور نہیں بھی ہو سکتا, کبھی نہیں پیئیں. ایسے اعمال کرنے پہ کیوں آمادہ ہو جاتے ہیں جس میں شرک کرنے کا شک بھی ہے؟ وہ اس پیشاب والے دودھ سے بھی بدتر ہے, اس نے ہماری نیکیاں لے جائیں گے. ہم کتنی مشکل سے کوئی کام کرتے ہیں, سب زیرو ہو گئے تو کیا ہوگا؟ سورۃ الزمر میں نا اللہ تعالیٰ نے ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے. سورہ زمر میں کہہ دیا. اور ہم دیکھیں اپنے لیے بھی شرک کو کچھ نہیں سمجھتے, اور ہم اتنے یعنی جرت ہماری کتنی ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی فتوے دیتے رہتے ہیں کہ فلاں نے شرک کیا ہے تو کیا ہو گیا, وہ ویسے تو اتنے نیک ہیں, اتنے چیریٹی ورک کرتے ہیں, سوشل ورک اتنا کرتے ہیں, بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, یتیم بچوں کو لیتے ہیں, ان کو پالتے ہیں, کتنے اچھے لوگ ہیں. اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا شریک بھی بنا لیا تو ایسی کون سی بات ہوگی؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ فلاں مدر جو ہے وہ نہ جائے جنت میں, اور کیسے ہو سکتا ہے کہ فلاں ان اس پہ باقاعدہ لڑتے ہیں, بحثیں کرتے ہیں. اچھا اپنا پتہ نہیں ہے کہ خود بھی ہم نے جانا ہے جنت میں یا نہیں, لیکن لوگوں کو جنت میں لے جانے کا ہمیں اتنا شوق ہے کہ ہم فوراً ان کے اوپر فتوی دیتے ہیں, کیونکہ اپنے کو تو سمجھا ہوا ہے نا کہ ہمارا تو ٹکٹ ہے ہمارے پاس جنت کا. اسی لیے پھر دوسروں کی فکر ان کو پڑ جاتی ہے نا. جس بندے کو یہ فکر ہو کہ پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے, اس کو کیا اس چیز کی پرواہ ہوگی کہ دوسرے کیا ہے, کوئی مدر ٹریسا جا رہی ہے کہ نہیں, لیڈی ڈیانا کہاں جا رہی ہے اور کہاں نہیں گئی, اس کو کیا فکر ہوگی؟ اس کو تو اپنی فکر پڑی ہوگی. تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ تمہاری جنت کی ٹکٹ کٹی ہوئی ہے؟ تم اپنی تو پہلے فکر کرو بھائی. کیا تمہارا ایمان وہ ہے جو ظلم سے بالکل پاک ہے, شرک سے بالکل پاک ہے؟ تو اس لیے اتنی بڑی بات یہاں پہ کہہ دی گئی ہے کہ ہمیں ہوش میں لانے کے لیے نا بہت کافی ہونی چاہیے. اس کے بعد ہمیں ریلی یہ دیکھنا چاہیے کہ شرک کن کن کاموں میں, اور اسے ہم بہت دور رہیں. بہت دور ہیں. اولئک الذین آتیناہم الکتاب, یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی. ان کو کن کن کو ان میں سے کتاب دی؟ جیسے صحف ابراہیم, تورات, انجیل, زبور, پہلی پیغمبروں میں آئی تھی نا. والحکم, اور حکم دیے, یعنی میں نے آپ کو بتانا ہے وزڈم دی. اللہ تعالیٰ نے کتاب میں جو باتیں تھیں ان کی سمجھ, ان کا فہم دیا, ان کی معرفت دی, جو احکامات تھے ان کی معرفت دی. والنبوہ, اور نبوت دی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دی گئی, پھر اگر یہ کفر کرتے ہیں اس کا, یہ اس دین کا کفر کرتے ہیں, اس نعمت کا کفر کرتے ہیں, اس کا انکار کرتے ہیں, کون یہ, کون ہاؤلائی, یہ لوگ کون, یہ لوگ مشرکین مکہ, اگر یہ نہیں مانتے نا, اگر یہ نہیں لینا چاہتے اس دین کو, اگر یہ اپنے کفر اور شرک کے پر ہی رہنا چاہتے ہیں, تو کوئی بات نہیں. فقط وکلنا بھی قوم لیسوا بھی بکافرین, تو ہم نے مقرر کر دی ہے ساتھ اس کے ایک اور قوم جو انکار نہیں کریں گے. یہ انکار کرتے نا, یہ کفر کرتے ہیں, وہ کفر نہیں کریں گے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اشارہ ہے انصار مدینہ کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے, دیکھیں اب آخر ٹائم ہے نا, آپ کا مکن پیریڈ کا آخر ٹائم ہے یہ سورۃ الانعام. 10-11 ایئرز ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تبلیغ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, اور اتنی سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے داعی ہوں, مبلغ ہوں, مگر یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اور اتنے سالوں میں, 10-11 سال میں مشکل سے 150-200 لوگ مسلمان ہوئے, باقی سب نے ریجیکٹ کر دیا. آپ کو پتا ہے وہ ہزاروں میں نہیں تھے مسلمان, اتنے کم لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں, یہ اگر آپ کی ناشکری کر رہے ہیں, یہ ناقدری کر رہے ہیں اس دین کی, آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ان کے اوپر ہو رہا, تو کوئی نہیں ہے, کوئی اور لوگ ہیں جن کے حوالے اللہ نے کر دیا ہے, جن کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے, وہ نہیں ناشکری کریں گے, وہ قدر کریں گے اس کی. اور یہ صرف اس ٹائم میں نہیں, ہر ٹائم میں, ہر ٹائم میں, ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہے گا. آج بھی اگر عرب لوگ اس دین کی ناشکری کرتے ہیں, ناقدری کرتے ہیں, اور اس کو چھوڑ دیا انہوں نے, تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اور قوموں میں, عجمی قوموں میں ایسے لوگوں کو اٹھایا ہے کہ وہ اس دین کی قدر کرنے والے ہیں, وہ لے کے آگے چل رہے ہیں. عرب بھول گئے ہیں جن کی زبان میں یہ اترا تھا, اور جو واقعی جن کے اوپر ذمہ داری تھی اور جو اس کو لے کر چلنے والے تھے, آج اگر وہ ناشکری ناقدری کر رہے ہیں نا, تو اللہ کے کام کرنے والے اور بہت ہیں, اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو اٹھا دیتا ہے. اولئک الذین ھدی اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی, یعنی یہ جتنے بھی 18 پیغمبر گزرے ہیں نا, ان کو اللہ نے ہدایت دی ہے. فبہداہ مقتدی, تو بوجہ ان کی ہدایت کے آپ ان کی پیروی کریں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ نے ان پیغمبروں کو ہدایت دی ہے, آپ اس وجہ سے, اس ہدایت کی وجہ سے ان کی پیروی کریں. یعنی ہم تو سوچتے ہیں کہ ان کی تو آپ پیروی نہیں کرنی چاہیے, وہ تو پچھلے پیغمبر ہیں, وہ تو گزر گئے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو احکامات ان کے لیے آئے تھے نا, وہی احکام ہمارے لیے ہماری شریعت میں ہیں, unless and until ہماری شریعت میں ان کو ختم کر دیا گیا ہو, منسوخ کر دیا گیا, کینسل کر دیا گیا ہو, تو پھر وہ ہمارے لیے ختم ہو جاتے ہیں. ادروائز وہ ایز اٹ از ہمارے لیے بھی ہیں. جیسے کہ شریعت موسوی میں تھا رجم کی سزا, شادی شدہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کے لیے پتھر مار مار کے مار دو, یہ شریعت موسوی میں تھا اور ایز اٹ از ہمارے پاس آیا. یہ قرآن کریم میں نہیں ہے اس کی کوئی آیت. اچھا, اسی طرح مرتد کو قتل کرنے کی سزا, یہ بھی شریعت موسوی میں تھی اور وہ ہی برقرار رہی, تو آپ ان کو فالو کریں گے. لیکن آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے وہاں پہ تھا کہ سجدہ بھی کر سکتے تھے, سجدہ تعظیمی جائز تھا, تعظیم کا سجدہ, ایز اے ریسپیکٹ کسی کو سجدہ کر سکتے تھے. یہ ہم نہیں اپنے اندر اپنائیں گے. بعض آج بھی بعض لوگ ہیں جو بڑے اسکالر عالم خود کو کہتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس اگر ہمارے آگے سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں تو اٹس اوکے. حالانکہ ہماری شریعت نے اس کو کینسل کر دیا, ہماری شریعت نے کہا کہ نہیں, سجدہ ہو ہی نہیں سکتا, چاہے عبادت کا سجدہ, چاہے تعظیم کا سجدہ, چاہے کسی قسم کا سجدہ, آپ جھک ہی نہیں سکتے کسی کے سامنے. سمجھ آئی؟ تو جن کو کینسل کر دیا ان میں نہیں، لیکن باقی چیزوں میں آپ ان کو ان کی پیروی کریں گے، ان کی شریعت کی جو احکامات ہیں وہ آپ کے لیے بھی. دوسرا اس کا معنی ایک اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں داؤد اور سلیمان علیہ السلام بہت زیادہ شکر کرنے والے تھے، اسی طرح ایوب علیہ السلام بہت زیادہ آزمائشوں پہ صبر کرنے والے تھے، یوسف علیہ السلام صبر اور شکر دونوں کرنے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام شریعت کے بانی تھے، معجزات ان کو دیے گئے تھے، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام زہد میں عبادت میں اپنی بہت مضبوط تھے، راسخ تھے، اسماعیل علیہ السلام سچائی میں غالب تھے، یونس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بہت گڑ گڑا کے دعا کرنے والے تھے، نوح علیہ السلام اللہ کے آگے بہت رونے والے تھے، اس لیے ان کا نام نوح ہے نا، نوحا سے. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کا یہاں پہ ذکر کیا نا، ان میں سے ہر ایک کا کوئی شرف ہے، کوئی فضیلت ہے، کوئی ایسی ان کی صفت ہے جو بہت پری ڈومیننٹلی ان کے اندر تھی موجود نا، بہت زیادہ وہ صفت ان کے اندر تھی. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ان تمام انبیاء کی اتباع کریں، یعنی یہ ساری صفات کو اپنے اندر لے لیں. تو آپ اکیلوں میں سب کی صفات آ گئی، ٹھیک ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا، کوئی فیس نہیں رکھی ہوئی تھی انہوں نے کہ اتنی فیس لیں گے تو پھر کسی کو اللہ کا پیغام دیں گے، پھر کسی کو پڑھائیں گے قرآن، پھر کسی کو سکھائیں گے. اصحاب صفا بھی بغیر فیس کے ہی پڑھتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیس نہیں لیتے تھے، کوئی اجر نہیں، کسی قسم کا کوئی بھی اجر ان سے نہیں مانگتے تھے. یہ بھی نہیں کہ تم میری عزت کرو گے تو پھر میں تمہیں کچھ بتاؤں گا، اچھا تم نے میری عزت نہیں کی میں نے نہیں تمہیں کچھ بتانا، یہ تو انبیاء کی سنت نہیں ہے نا. یعنی ہم تو یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ہماری عزت کرے گا اس کو پڑھائیں گے، اس کو بتائیں گے، جو عزت نہیں کرے گا پھر جو جائے کہیں اور جا کے پڑھے. اللہ، اگر تو یعنی پیغمبر کو کہہ دیا گیا کہ آپ کہہ دیں ان سے، اور کسی پیغمبر نے اجرت نہیں لی. آپ آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، ایک تمام پیغمبر یہی کہتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا، ہم اس پہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں وہ مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے. وہ کیا؟ یعنی یہ قرآن، یہ قرآن سارے جہان کے لیے نصیحت ہے، فری فار آل ہے، تمام انسانوں کو اپنی دنیا اور آخرت کی اگر اصلاح اور فلاح چاہیے نا، کامیابی، تو اس میں آپ کو جتنی باتوں کی ضرورت ہے وہ اس قرآن میں موجود ہے. تو یہ سب کے لیے، سب جہان والا، صرف مسلمانوں کے لیے نا، الا ذکر للمسلمین نہیں کہا گیا، للعالمین، جہان میں جو لوگ ہیں، جو ہدایت پانا چاہے، جو اپنی آخرت سنوارنا چاہے، جو اپنی دنیا سنوارنا چاہے، سب اس سے آ کے نصیحت لے سکتے ہو، جو چاہے اس سے رہنمائی لے لے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی. اور میں نے آپ کو قدر کا معنی کیا بتایا، جو اللہ تعالیٰ کا مقام تھا، جو اللہ تعالیٰ کی اہمیت تھی وہ نہیں جانی، اس کو سمجھا ہی نہیں انہوں نے، بہت غلط اندازہ انہوں نے لگایا، یعنی حق نہیں پہچانا. کسی چیز کی قدر و قیمت پہچاننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ کو کسی چیز کی قدر کب ہوتی ہے؟ جس وقت آپ کو اس کی پہچان ہوتی ہے، آپ کو اس کے بارے میں علم ہوتا ہے. مثلا ایک بڑا مشہور محاورہ بولا جاتا ہے نا، ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتا ہے، ڈائمنڈس جو ہیں نا، ان کو کوئی جیولر ہی دیکھ کے پہچان سکتا ہے کہ یہ ڈائمنڈ ہے اور کتنا قیمتی ہے. آپ ایک کسان کو دے دیں وہ ڈائمنڈ، آپ ایک فقیر کو دے دیں وہ ڈائمنڈ، وہ سمجھے گا یہ پتھر ہی ہے، اٹھا کے چلو چمکتا ہوا پتھر ہے، کیا ہے اس کے اندر، اس کو تھوڑی پتہ. جب علم نہیں ہے تو پھر دیکھو اس کے لیے وہ بے قیمت حقیر سی چیز ہے، لیکن جوہری کبھی اس کو اٹھا کے پھینکے گا نہیں، وہ جانتا ہے کہ اس کی قدر کیا ہے. تو قدر کسی چیز کی آپ کب پہچانتے ہیں؟ جب آپ کو اس کے بارے میں نالج ہوتا ہے، جب آپ کو علم ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی قدر کب پہچان سکتے ہیں اور آج تک کیوں نہیں پہچانی؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نہ عظمت کا علم ہے کہ وہ کیسا عظیم ہے، نہ اس کی کوئی علم کا اندازہ ہے نہ اس کی کوئی قدرتوں کا اندازہ ہے. ہاں یہ ضرور کہہ دیتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ تو سب کو یاد ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے اور علی کل شیء قدیر کبھی اس کے اوپر سوچا بھی ہے؟ یہ علم ہے؟ جب ہے ہی نہیں تو اسی لیے قدر ہی نہیں ہے نا. اب دیکھیں جیسے کہ وہ اس آدمی نے آ کے کہا کہ آپ اللہ کے پاس سفارش کریں, اللہ آپ کے پاس سفارش کرے, تو اس کو اللہ کی عظمت اور اس کی جلالت اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ تو کسی مخلوق کے پاس سفارش ہی نہیں بن کے جا سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا تم کو پتا ہے اللہ کی کیا شان ہے؟ اس کا عرش تمام آسمانوں پر اس طرح محیط ہے, یعنی اس طرح چھایا ہوا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے گنبد بنا کے دکھایا, جیسے آپ انگلیوں سے گنبد بنائے نا ایسے کر کے, ایسے دکھایا کہ اس طرح اللہ کا عرش جو ہے نا سارے آسمانوں پہ محیط ہے, چھایا ہوا ہے, اور وہ اس طرح چرچرا رہا ہے جس طرح سواری کے بوجھ سے پالان چرچراتا ہے. سنن نبی داؤد میں یہ روایت ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس تک اس کی ذات کو جاننا پہچاننا ہمارے لیے تو ایک ناممکن بات ہے, مگر کم از کم اندازہ بھی جو کر لے نا کہ وہ رب ہستی کیا ہے, تو پھر اس کا حال پھر وہی ہو جائے گا جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی خشیت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے, اللہ کا خوف ان کے اوپر طاری ہوتا ہے, تو وہ اتنے بڑے فرشتے ہیں, اتنے بڑے فرشتے ہیں, ان کے 600 پار ہیں, اور وہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ جیسے کوئی پرانا بوسیدہ سا ٹاٹ ہوتا ہے نا, آپ اس کو ایسے چھوڑ, یہ پرانا سا کوئی کپڑا لے لیں, ریگس جو ہیں وہ پرانے سے لے لیں اور اس کو ایسے کر لیں, وہ چھوٹا سا بن جائے گا. اس طرح سے وہ اتنے بڑے فرشتے اتنے سکڑ کے اتنے سے ہو جاتے, ایسے ان کی حالت ہوتی, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. یہ نہیں کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا ہوا, کسی فرشتے نے اللہ کو نہیں دیکھا ہوا, دیکھا نہیں ہوا, مگر وہ جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے, وہ کیا ذات ہے. اور ہم یہ جو بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں وہ اس لیے کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. آپ دیکھیں یہ چھوٹے بچے سوئچ میں ہاتھ کب ڈالتے, آپ کیوں نہیں ڈال لیتے, آپ کیوں نہیں بجلی کے تار کو چھو لیتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بجلی کی تار ہے, مجھے کرنٹ پڑے گا, بچے کو پتہ نہیں ہے اس لیے وہ جا کے تار پکڑ لیتا. تو اس کے لیے علم چاہیے, اور علم کیسے ملے گا, اس کی پہچان کیسے آئے گی؟ جب اس کے کلام سے آپ جڑیں گے, اس کے کلام کو سمجھیں گے, جب اس کی کائنات میں آپ غور و فکر کریں گے. اتنی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں, اس سے اللہ کو پہچانے. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی کہ کس وقت, اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شيء, جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پہ کوئی چیز اتاری نہیں. یہ کس نے کہا تھا؟ مشرکین مکہ گئے تھے یہودیوں کے پاس اور ان سے کہا جا کے کہ یار تب آپ کوئی بات ہمیں بتائیں یا کچھ ہے, یہ کہ مطلب یہ کہ یہ سچے پیغمبر ہیں یا نہیں, اور یہ تو کہتے ہیں ہمارے پر یہ اترتی ہے وہی. اور یہ تو انہوں نے آگے سے یہودیوں نے ان کو کیا پٹی پڑھائی کہ اللہ نے تو کسی انسان کے اوپر کچھ اتارا ہی نہیں, کوئی کتاب کوئی وہی نہیں اتاری, یعنی بالکل ڈینائل. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی. کیا اللہ نے اپنے بندوں کو ایسے ہی بغیر رہنمائی کے چھوڑ دینا تھا؟ یہ سمجھتے ہیں کتنا غلط انہوں نے اندازہ لگایا اللہ کا, اتنا بڑا جھوٹ اللہ پہ. قل من انزل الکتاب, کہہ دیجئے کس نے نازل کی کتاب, کون سی والی؟ الذی جاء بہ موسیٰ, وہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے, یعنی تورات. تورات بتاؤ کس نے نازل کی تھی؟ تم لوگ یہ کہتے نا پھر اب یہودیوں کو بات کہی جا رہی ہے, کیونکہ انہوں نے یہ بات ان کو سکھا کے بھیجی ہے نا, تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اچھا تم کہتے ہو کہ کوئی بھی اللہ نے کلام نہیں نازل کیا, تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب ہے یہ کس نے نازل کی ہے؟ جو نور ہے, نور کون سا؟ روشنی دیتا ہے, یعنی زندگیوں میں رہنمائی دیتا ہے, ہدایت ہے, للناس, لیے لوگوں کے. تجعلونہ قراطیسا, تم اس کو پارا پارا کرتے ہو, یعنی اس کو ایک جگہ نہیں انہوں نے اکٹھا رکھا ہوا تھا, بلکہ کیا کرتے تھے اس کو نا الگ الگ اس کو رکھا ہوا تھا. اور وجہ کیا تھی کہ تو بدونہ ہوا تو خفونہ کثیرا, یہی وجہ تھی اصل میں, تم ظاہر کرتے ہو اس کو اور تم چھپاتے ہو بہت سارا. جب چھپانا ہوتا تھا, کوئی حکم چھپانا ہے, کوئی چیز پہ عمل نہیں کرنا تو اس کو چھپانا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خبریں ہیں ان کو چھپانا ہے, تو وہ جو جس پیج کے اوپر جس چیز کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ یہ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائنز یا جس پہ وہ احکامات لکھے ہیں جو جو ہمارے فائدے کے خلاف جاتے ہیں ان کو چھپانا ہے، تو وہ والا پیج ہی نکال دیتے تھے، پیج سے مطلب یہ جہاں پہ بھی لکھی ہوتی تھی نا وہ اس کو چھپا لیتے تھے، باقی ان لوگوں کو دکھا دیتے تھے دیکھو اس میں تو کچھ نہیں ہے، اور چھپاتے زیادہ تھے اور ظاہر کم کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ لوگوں کی آنکھیں نہ کھل جائیں، پھر ہمارے فائدوں کا کیا ہوگا، ہماری اصلیت ان کو نظر آ جائے گی، بس مثال کے طور پہ اس میں اگر ہے کہ سود نہیں کھانا تو پھر اب ہم تو اس کے اوپر فتوے دے کے اور پھر ہم تو سب چیز جائز کرتے جا رہے ہیں، تو لوگ کہیں یہ نہ ہو کہ خود ہی اتنے ماہر بن جائیں، اصل میں یہودیوں میں بھی یہ تھا کہ وہ فتوے بیچتے تھے نا، اور جب فتوا بیچنا ہے تو اگر عام لوگوں کو بھی علم آ جائے گا تو تو کوسچن کرنے لگیں گے، تو یہ اپنی بک عام لوگوں کے لیے نہیں اویلیبل کرتے تھے، عام لوگوں کی ریچ سے دور ہوتی تھی ان کی بک، یہ کہتے تھے یہ اتنی مقدس، اٹس سو ہولی ہولی بک ہے، تم لوگ کیسے اس کو پڑھ سیکھ سکتے ہو، تم لوگ نہیں اس کو مطلب تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تو بڑے بڑے علماء ہی اس کو دیکھیں گے، تو جب عام لوگوں کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے، ان کے پاس کتاب بھی نہیں ہے، تو وہ انہی کے پاس آئیں گے نا پوچھنے، اب ان کے پاس کیا فائدہ تھا کہ جو چاہتے تھے نکال لیتے تھے، جو چاہتے تھے چھپا لیتے تھے، آج بھی بہت سارے لوگ نہیں چاہتے کہ لوگوں تک قرآن پہنچے، کہتے ہیں یہ قرآن آپ کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، تو اتنی اونچی کتاب ہے یہ تو بس علماء ہی پڑھیں گے، آپ نہیں پڑھ سکتے، تاکہ لوگوں کو نالج ہی نہ آئے، حالانکہ کہاں پہ ہے قرآن میں کہ یہ بس ان کے لیے ہے اور کسی عام لوگوں کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تم سکھائے گئے جو نہیں تم جانتے تھے، نہ تم اور نہ تمہارے باپ دادا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں وہ علم دیا جو تم لوگ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، جو پہلے علم دیا گیا کس نے دیا، وہ اللہ نے ہی دیا تھا نا، اچھا اب آگے آ رہا ہے قل اللہ، یہ کس کا جواب ہے، یہ اس کا جواب ہے، یہ جو پیچھے ہے نا، قل من انزل الکتاب، کہہ دیجئے کس نے نازل کی کتاب، کوسچن مارک لگائیں، آگے یہ ساری بات کر کے اس کا جواب دیا گیا، اللہ نے نازل کی یہ کتاب، ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، اے نبی پھر آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ اپنی بحثوں میں ہی کھیلتے ہیں، یعنی اگر یہ اتنا بڑا ڈینائل کر رہے ہیں، اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، تو ٹھیک ہے پھر آپ ان کو چھوڑ دیں، انہوں نے ماننا ہے نہیں، اپنی بےہودہ گوئیوں میں باتیں بنانے میں ان کو چھوڑ دیں، اور پھر تم کہتے ہو کہ اللہ نے کوئی کتاب نہیں نازل کی، وہذا کتاب انزلناہ، یہ ہے کتاب جو ہم نے نازل کی ہے، مبارکن، نمبر ون کیا ہے، یہ برکت والی ہے، اس کے اندر برکت، برکت کیا ہوتی ہے، اصل میں عرب میں نا جس گھر میں اونٹنی بیٹھ جاتی تھی اس کو کہتے تھے، اس اونٹنی کا کہتے تھے برکہ ہے یہ، وہاں پہ بڑی اس لیے کہ خیر آ گئی نا، وہاں پہ اونٹنی کا بیٹھنا اس کو خیر سمجھتے تھے، تو اب اس کے بعد یہ ورڈ کس لیے یوز ہونے لگا، بہت زیادہ خیر، خیر میں بہت وسعت، بہت زیادہ فائدے، تو یہ یعنی با برکت کتاب ہے، اسی لیے تو ہم 8-10 عورتوں کو بلا کے کہتے ہیں نا گھر میں پڑھ دو تاکہ برکت آ جائے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ہر روز پڑھیں، کیونکہ اس کتاب کو پڑھنے سے ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں مل جائیں گی، تو الفاظ کے کیا کہنے، جو عمل کرے گا اس کی زندگی میں برکتیں آ جائیں گی، جس گھر میں یہ کتاب پڑھی جائے گی اس گھر میں برکتیں آ جائیں گی، جس سینے میں یہ کتاب ہوگی وہ سینہ برکتوں سے بھر جائے گا، اس کی تو خیر ہی خیر ہے، اس سے کبھی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، رحمت ہی رحمت ہے، یہ اتنی بابرکت ہے، مصدق الذی بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے آئیں، اس سے پہلے کون کون سی کتابیں آئیں، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، اگر صحب ابراہیم بھی ہیں ان کی بھی یہ ویریفائی کرتی ہے کہ ہاں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس لیے آئی ہے یہ کتاب، یہ بابرکت کتاب اس لیے نہیں صرف آئی ہے کہ آپ جو ہے نا گھر میں برکتیں لیتے پھریں اور کہیں کہ بس، کیونکہ ہمیں فائدے تو بہت چاہیے، کبھی کسی کی بیماری دور ہو جائے، گھر کے اندر بس سب ٹھیک ٹھاک رہیں، گھر میں پیسوں کی ریل پیل رہے، تو آ جاؤ 2-4 فون کر دیا، آ جاؤ اور تو یہاں پہ بیٹھ کے پڑھ دو تاکہ ہمارے سر سے یہ اترے اور نہ ہمیں کبھی پڑھنی پڑے، ہمیں کھانے بنانے کا شوق ہوتا ہے لیکن بس یہ نہیں ہوتا کہ ہم خود بیٹھ کے پڑھیں، لوگ آ کے پڑھ دیں میں ان کو کھانا کھلا دوں گی بس. حالانکہ یہ کتاب کا مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ تم ڈراؤ ان مکہ والوں کو بھی اور جو اس کے ارد گرد ہیں ان کو بھی. یہ کتاب اس لیے آئی تاکہ سب لوگ روشنی میں آ جائیں. آپ کو کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے، یہ آپ کو وارن کرتی ہے اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا، یہ آپ کو وارن کرتی ہے اس دن کے عذابوں سے. یہ وارننگ دینے کے لیے آ گئی، لوگوں سیدھے ہو جاؤ، ورنہ یہ ہے، یہ ہے اس کا مقصد، انذار. ٹھیک ہے، اور کس کے لیے؟ صرف ام القرا کے لیے نہیں آئی ہے، مکہ والوں کے لیے نہیں. ومن حولہا، اس کے ارد گرد کیا ہے؟ کیا ہے مکہ کے ارد گرد؟ آپ ایک اگر ڈاٹ لگائیں، یہ مکہ ہے، اور اس کے ارد گرد سرکل لگاتے جائیں، سرکل بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اور یہ کہاں تک پہنچ جائے گا؟ پورا گلوب اس میں آ جاتا ہے، بڑھتے 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 بڑھتے. کیا نا، یہ آیا تو مکہ میں، اترا تو وہاں، مگر یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے. یعنی آپ کی نبوت اور یہ قرآن پوری دنیا کے لیے ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جو قیامت تک کے لیے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے رسول ہیں، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، صرف ایک خطے کے لیے نہیں ہے. جیسے آج کرسچنز کہتے ہیں کہ وہ پروفٹ تھے، ٹھیک ہے ہم اتنا تو مان لیتے ہیں. اور بلکہ پچھلے دنوں جب ایک نیوز آ رہی تھی کسی میگزین کے اوپر حملے کی، سارے سب آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا پیرس میں، تو بار بار نیوز میں وہ کیا کہہ رہے تھے، پروفٹ محمد، پروفٹ محمد. اس کا مطلب پروفٹ تو تم نے انہیں مان لیا، یہاں تک تو مان لیا، لیکن کیا کہتے ہیں آگے؟ وہ پروفٹ ہیں لیکن پروفٹ ان کے لیے تھے، ہمارے لیے نہیں. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اسی لیے وہ لاسٹ پروفٹ تھے کہ ان کے بعد اب پوری دنیا کے لیے صرف وہی پروفٹ ہیں، ان کے بعد کوئی پروفٹ نہیں ہے. ورنہ تو پہلے یہ ہوتا تھا نا، ایک علاقے میں ایک، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں تیسرا. تو انذار ہے اس کا مقصد. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو من حولہا تک کون پہنچائے گا یہ کتاب؟ اس قرآن کے ذریعے انذار کون کرے گا؟ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کریں گے. کتنا واسٹ سکوپ ہے نا اس کا، کہ پورے گلوب تک پہنچانی ہے. مگر آج مسلمانوں کو کہاں یہ پتہ ہے، مسلمانوں تک بھی نہیں پہنچی، دوسروں تک ہم کیا خاک پہنچائیں گے؟ مسلمان ہی اپنے کتنے سارے ہیں جن کو اس کتاب کا کوئی بھی علم نہیں، ان سے پوچھا جائے ان کو کوئی انذار کی اطلاع نہیں ملی، ان تک نہیں انذار پہنچا. تو ہر ایک، اگر چراغ سے چراغ جلنے لگے، اگر ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھ لے کے جتنا مجھ تک پہنچا ہے میں آگے بتا دوں، اور ضروری نہیں کہ اگر آپ کہیں مجھے بولنا نہیں آتا، مجھے نہیں، لکھ کے پہنچا دیں، کسی اور طریقے سے پہنچا دیں، کسی جگہ، ایسی جگہ جہاں پہ دعویٰ کرتے ہیں وہاں پہ آپ اپنا مال خرچ کریں، کسی بوتھ پہ کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو پمفلٹ دینا شروع کر دیں، کسی طرح بھی اس کو پہنچانے کی ذمہ داری پوری کریں، اس میں اپنا حصہ ڈالیں. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جیسے پہلے آیا تھا نا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یہاں پہ آیا جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں نا وہی ایمان رکھتے ہیں اس پہ بھی. یعنی جنہیں ڈر ہے کہ اللہ نے کل کو پوچھنا ہے، میں کیسے وہاں پہ جواب دوں گی، یاد رکھیں وہی اس کو بھی مانتے ہیں. اور واقعی یہ بات سچ ہے، جن لوگوں کو پرواہ نہیں ہے نا، نہ آخرت کی کوئی پرواہ، نہ کل کی جواب دہی کی کوئی فکر، آپ ان کو جتنا مرضی سناتے رہیں وہ بور ہی ہوتے رہیں گے، ان کو ظاہر ہے کوئی فکر ہی نہیں، ان کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، ان کے لیے یہیں یہی کھانا پینا، کھیل تماشا، فن مزے، انٹرٹینمنٹ، بس یہ دنیا ہی دنیا اتنی چھائی بھی ہے، ان کو آخرت کی کبھی خیال بھی نہیں آتا. وہ کہاں اس طرف آتے ہیں، وہ کہاں مانتے ہیں، وہ کہاں اس کا حق ادا کرتے ہیں. وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ یحافظون، یہاں سے پتہ چلتا ہے نماز کی بھی اہمیت کا، کہ وہی نماز کی بھی حفاظت کرتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے نا کہ کوئی بندہ اپنے رب کے ساتھ ریلیشن شپ میں واقعی سیریس ہے، اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کر رہا ہے، نماز وہی پڑھے گا نا. اس کو یہ ہے کہ بھائی ورنہ کون ہے، ہمیں تو کوئی نہیں یہاں پہ، اب ہم ایڈلٹس ہیں، ہمیں کوئی نہیں ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا جو ہمیں نماز پڑھائے. کون سی چیز آپ کو نماز پڑھواتی ہے؟ کون سی چیز آپ کو حفاظت کرنے کی، نماز کی حفاظت کی آپ کو یہ کرواتی ہے آپ سے؟ کیا چیز موٹیویشن ہے؟ یہ بات کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، پھر کیا جواب دوں گی وہاں پہ؟ لیکن جن کو ایمان بالآخرہ نہیں ہے یا ان کا ایمان بالآخرہ ویک ہے، ویک کمزور ہے، وہ پھر اس کتاب سے ہدایت نہیں لیتے، وہ پھر اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے جو اس کی کتاب کی خدمت کرنے والے ہوں، اس کتاب سے رہنمائی لینے والے ہوں، اس کتاب کو اپنا امام بنا لے والے ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیں.
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها من ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون